أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران کے چھٹے رکوع سے آیت نمبر 55 سے آغاز کر رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عقائد ہیں اس کی تصحیح فرمائی جا رہی ہے. فرمائے قال اللہ یا عیسیٰ, اور یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا, میں تجھے پورا پورا اپنی طرف لے لوں گا. یہاں متوفی کا جو یہ لفظ ہے اس میں پورا پورا لینے کے یعنی روح اور جسم کے ساتھ میں اپنی طرف پورا پورا آپ کو اٹھا لوں گا. اور مزید آگے کے جو الفاظ ہیں اسی بات کی تاکید ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے, ورافیوں کا الیہ, اور میں اپنی طرف آپ کو بلند کر لوں گا, رفع کر لوں گا, رفع آسمانی ہو جائے گا آپ کا. یہ اصل میں جو بھی غلط عقیدہ تھا یہودیوں کا اور پھر بعد میں عیسائیوں نے بھی اس کی یعنی خاص طور پر تکلیف کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب دے دی گئی. اور بارہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا رد ہے کہ جو کہ ان دو الفاظ میں فرمایا کہ نہیں, بے شک میں آپ کو پورا پورا روح اور جسم کے ساتھ اپنی طرف لوں گا, آپ کو بلند کر لوں گا, میں متاہروں کا من الذین کفروا, اور آپ کو پاک کر دوں گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے آپ پر الزام لگایا غلط الزنا کا معاذ اللہ, لہٰذا اس الزام سے میں آپ کو پاک کروں گا, بری کروں گا. وجاعل الذین اتبعوا فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ, اور جنہوں نے آپ کی پیروی کی انہیں ان کے اوپر غالب رکھوں گا کہ جنہوں نے قیامت کے دن تک جو ہے وہ یعنی کفر کیا قیامت کے دن تک. یعنی جو فوقیت ہے آپ کے ماننے والوں کی, آپ کی پیروی کرنے والوں کی, وہ آپ کے نافرمانوں پر رہے گی قیامت کے دن تک. فرمایا کہ تم میں الیہ مرجعکم, اور پھر تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے, فاحکم بینکم, پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا, فیما کنتم فیہ تختلفون, کہ جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے تھے. فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ, پس جن لوگوں نے کفر کیا سو انہیں سخت عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو انکار کرنے والے تھے اور آپ کو صلیب دینے کی جنہوں نے کوشش کی یہود, اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دنیا میں ان کو ذلیل و خوار کیا, یعنی بخت نصر کے ہاتھوں ان کو پٹوایا, پھر 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے ہاتھوں ان پر عذاب جو ہے وہ آیا, اور پھر ہٹلر کے ہاتھوں جو ان پر عذاب کی کوڑے ہیں کہ جو کہ برسے ہیں, یہ اللہ کی طرف سے ان پر دنیا میں بھی یہ ذلت ہے اور پٹائی ان کی گئی, اور آخرت میں دوبارہ شدید عذاب تو ان کو ملے گا ملے گا. فرمایا وما لهم من ناصرین, ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور رہے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے, فیوفیہم اجورہم, تو اللہ ان کے اجر انہیں پورے پورے عطا کرے گا. واللہ لا یحب الظالمین, اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا, دوست نہیں رکھتا. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے کہ جو کہ ہم تلاوت کرتے ہیں. اب عیسائیوں سے ایک سوال ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی پیدائش کی, تو پھر آدم علیہ السلام کو کیوں کیا بناؤ گے, ان کے تو نہ باپ تھے نہ والدہ تھی, ان کو کیا بناؤ گے. لہٰذا آدم علیہ السلام کی مثال ہے کہ جو عیسائیوں کے سامنے رکھی گئی ان کے غلط عقیدے کے رد کے طور پر. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, اور بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہ آدم علیہ السلام جیسی ہے. خلقہ من تراب, انہیں تو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, ثم قال له کن فیکون, اور پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے. لہذا جب وہ بن باپ کے بن ماں کے پیدا ہو گئے تو ان کو پھر تم کیا بناؤ گے. لہذا کسی کی موزانہ پیدائش وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ نہیں بنا دیتے. الحق میں ربے, حق تو نبی آپ کے رب کی طرف سے ہے, فلا تکم من الممترین, پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائے گا. یعنی یہ تو امکانات ہی نہیں تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے احکامات میں شک کرتے, یہ تو اصل میں جو ماننے والے ہیں فالوورز ہیں ان کے کان کھولے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ جو نجران سے وقت آیا تھا عیسائیوں کا, لہذا جب وہ یعنی دلائل سے انہوں نے بات نہ مانی تو اب ان کے سامنے دعوت مباہلہ ہے کہ جو کہ دی گئی. یہ مباہلہ اصل میں کہتے ہیں تضرع کو، دعا کرنے کو. یعنی اگر تو کوئی دلائل سے بات نہ مانے تو پھر یہ میدان میں سب جمع ہو کر، اور یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اس پر لعنت ہو. تو یہ دعوت مباہلہ یہ عیسائیوں کے اس وقت کو دیا گیا اللہ کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے اس دعوت مباہلہ کو قبول نہیں کیا. فرمایا کہ فمن حاجک فی، اور جب اے نبی آپ سے اس بارے میں کچھ جھگڑے، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس وہ علم آ چکا، فقل تعال، تو اگر یہ بات جب انہوں نے نہ مانی تو نبی اب آپ ان سے فرمائیے کہ آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی بلا لیں اپنے بیٹے اور بیٹوں کو، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو بلا لو، ونساءنا ونساءکم، اور اپنی عورتیں ہم بھی جمع کر لیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی جمع ہو جائیں اور تم بھی اپنے آپ کو بھی لے آؤ، سب کے سب آ جاؤ، ثم نبتہل، اور پھر ہم پھر اللہ تعالیٰ سے یہ تضرع کریں، التجا کریں. یہ نبتہل اسی سے ابتہال بنا ہے، یعنی ابتہال اصل میں کہتے ہیں عربی میں دعا کو، تضرع کرنے کو. کیا اللہ سے دعا کریں سب ایک میدان میں مل کر کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر جب وہ اللہ کی لعنت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ لعنت ہے کہ جو کہ کرے ان پر کہ جو کہ جھوٹ بولنے والے. لہٰذا جب دلائل سے تم بات نہیں مانتے تو اب یہ دعوت مباہلہ ہماری قبول کرو. اور لازم آتا ہے کہ یہ الفاظ کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، لازم آتا ہے یہ تو وہی 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ جس کو اپنی صداقت کا 100% جو وہ یقین. فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، حق پر مبنی بیان. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، بے شک اللہ ہی ہے کہ جو کہ غالب ہے، کمال حکمت والا. اب اہل کتاب کو فرمایا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے روگردانی کی، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اگلے رکوع میں اہل کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور دعوت کا جو پہلا نقطہ ہے جو دین اسلام نے اہل ایمان کو سکھایا ہے کہ جب بھی کسی مخالف کو تم دعوت دو تو دعوت وہ مشترکہ نکاح سے جب وہ شروع کرو، جو دونوں میں مشترکہ وہ بات ہو. لہٰذا یہ ادب ہے کہ جو کہ دعوت کا اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا. فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب، تعالوا الى کلمہ، آؤ ایک بات پر، ہم سب جب وہ جمع ہو جائیں، سواء بیننا و بینکم، وہ ایک کلمہ، وہ ایک بات کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، برابر ہے، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک به شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائے اللہ کو چھوڑ کر رب. لہذا جب یہ ایک جلو قدر صحابی ہیں حضرت عدی بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ، یہ عیسائی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، لہذا انہوں نے اس آیت کا مطلب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول ہم نے تو اپنے یعنی جو بھی علماء ہیں ان کو کبھی رب نہیں بنایا، تو لہذا یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہ بنائے اللہ کو چھوڑ دے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیے، انہوں نے فرمایا کہ عدی یہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء جب بھی وہ کہتے کہ یہ چیز حلال ہے تم حلال جانتے تھے؟ کہا کہ ہاں بالکل جانتے تھے. وہ جب کہہ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے تم حرام جانتے تھے؟ کہا کہ ہاں بالکل جانتے تھے. کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے، کہ تم اللہ کی حلال اور حرام کردہ چیز کو چھوڑ کر اور یہ جو من مانے فتوے تمہارے علماء دیا کرتے تھے ان پر جو ہے تم آمنا و سجنا کہہ دیا کرتے تھے، یہی تو رب بنانا ہے، کہ تم مان کس کے رہے ہو؟ لہذا فرمایا کہ ہم میں سے کوئی کسی کو نہ بنائے رب اللہ کو چھوڑ کر. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ روگردانی کرے، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو تم یہ کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو فرما بردار، ہم تو اسی کی فرما برداری کرتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اور یہ جھگڑا کیا تھا؟ یہود و نصارہ کہتے تھے کہ بھائی ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی تھے. لہذا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو کئی برس بعد ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں. لہٰذا یہ یہودی تو وہ ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, عیسائی تو وہ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام تو کئی سو برس پہلے جب وہ گزرے ہیں تو وہ کیسے یہودی اور نصرانی ہو سکتے تھے؟ تو اے اہل کتاب, تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی, اور نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد. افلا تعقلون, تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ہاں انتم ہا اولا, ہاں یہ تم ہی ہو, حاجت تم فیما لکم بہ علم, کہ تم اس بارے میں جھگڑا تم نے کیا کہ جس کا تمہیں علم تھا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں تم نے جھگڑا کیا, جبکہ ان دونوں چیزوں کے دلائل تمہاری کتابوں پر موجود تھے, تم اچھی طرح سے اس کو پہچانتے ہو اور جانتے ہو, اس بارے میں تم جھگڑا کرتے ہو. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, تو اب کیوں جھگڑتے ہو اس بارے میں کہ جس کا تمہیں کچھ علم نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ما کانا ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیا, ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ولیکن کانا حنیف مسلما, بلکہ وہ یکسو ہو جانے والے تھے اللہ کے لیے اور اسی کے وہ فرما بردار تھے. وما کانا من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. یہ بات بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں, اور یہ تیسری مرتبہ یہ سند ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آ رہی ہے. جب جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تو یہ سرٹیفیکیشن ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتی ہے کہ بما کانا من المشرکین, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یعنی معلوم ہوا کہ یہ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ جو اس شرک سے بچ جائے تو واقعتاً اس نے کمال کر دیا. حالانکہ کسی کی مدد کے لیے یہ کبھی انداز اختیار نہیں کیا جاتا کہ یہ تو بڑا اچھا انسان ہے, یہ شراب نہیں پیتا, یہ بڑا اچھا انسان ہے, یہ رشوت نہیں لیتا, اس طرح سے مدد نہیں کی جاتا. بلکہ مدد کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا نیک انسان ہے, یہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے, یہ روزے رکھتا ہے, یا اس طرح کی کوئی باتیں پازیٹو کی جاتی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو انداز ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے, مشرکوں میں سے نہیں تھے. لہٰذا اس سے مطلب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شرک اتنا گھناؤنا جرم ہے, اور یہ ہر زمانے میں ایک نیا بھید بدل کر جو ہے وہ انسانیت کے سامنے آ جاتا ہے کہ اس سے بچنا جو ہے واقعتاً کمال. اور ابراہیم علیہ السلام کی وہ ذات داستان عظیمت کہ شرک کی ہر قسم سے انہوں نے اعلان برات کی, اور اللہ کی طرف سے یہ سند ہے سرٹیفیکیشن کے طور پر دی گئی کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. استاد محترم ڈاکٹر سامد رحمۃ اللہ علیہ کے 6 گھنٹے پر وہی الحمدللہ اس شرک کی حقیقت اور اس کی جو بھی اقسام ہیں, یعنی حقیقت و اقسام شرک, اس پر کتابچہ بھی ہے کہ جو کہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, اور یہ ہے کہ خطبات بھی ہیں کہ جو کہ آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے. تو شرک کی حقیقت اور اس کی جو بھی اقسام ہیں, مثلا شرک خفی کے حوالے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی بلی مثال دیتے ہیں کہ یہ شرک خفی سے بچنا اتنا مشکل ہے, اتنا مشکل ہے کہ کسی سیاہ رات میں کسی سیاہ چٹان پر کسی سیاہ چونٹی کو دیکھنا جتنا مشکل ہے, اتنا شرک خفی سے بچنا جو ہے وہ مشکل, پہچاننا مشکل. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. یہ ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ جس کی معافی نہیں. سورہ نساء میں ہم پڑھ لیں گے اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا, یہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں کرے گا. لہٰذا اس حوالے سے یہ کتابچہ بڑا مفید ہے, اس کو ضرور حاصل کر کے مطالعہ کریں. فرمایا ان اول الناس, بے شک سب لوگوں سے زیادہ جو مناسبت ہے کس کو؟ بے ابراہیم, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے. کن کو ہے؟ للذین تبعوه, ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. وحاذ النبی, اور یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو زیادہ نسبت ہے ابراہیم علیہ السلام سے, کیونکہ وہ ملت ابراہیمی پر ہی ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لانے والے ہیں. واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ کارساز ہے, کچھ پتا ہے اہل ایمان کا. والطائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کتاب کی ایک جماعت تو یہ چاہتی ہے. لو یضلونکم, کہ وہ اے مسلمانوں تمہیں گمراہ کر دیں. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون, اور وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. یا اہل کتاب, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ, تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات پر؟ وانتم تشهدون, حالانکہ تم گواہ ہو. یعنی تم واقعتاً ماننے والے ہو اور یہ پہچاننے والے ہو اللہ کے رسول کو، اللہ کی اس کتاب کو، اب تمہاری کتابوں میں اس کی پیشن گوئیاں ہیں، پھر بھی تم انکار کرتے ہو؟ یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کرتے ہو، ملاتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہو. اب اس کے بعد شعوری نفاق کا تذکرہ ہے، یعنی قرآن مجید میں یہ نفاق کا موضوع بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا میرے اور آپ کے لیے، اور میرے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل یہ موضوع، کیونکہ منافق کسے کہتے ہیں؟ کلمہ گو مسلمان، یعنی جو اقرار کر لے، اللہ کو مان لے، دار اسلام میں داخل ہو جائے، لیکن عمل سے جو ہے وہ پیچھے ہو جائے، یعنی ریٹریٹ کرے، پیچھے ہٹ جائے، ریورس گیئر لگ جائے، عمل کے اعتبار سے آگے نہ بڑھے. لہٰذا پھر یہ نفاق کے درجے ہیں کہ جو کہ انسان چڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نفاق کے مر سے محفوظ فرمائے. اور سورہ نساء میں ہم پڑھ لیں گے کہ منافقین کے لیے سزا کیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے. اچھا، یہ نفاق کے دو لیولز ہیں. ایک نفاق ہے غیر شعوری نفاق. قرآن مجید میں اکثر اسی قسم کو اللہ تعالی نے بیان کیا، یعنی ایک انسان خلوص کے ساتھ دار اسلام میں داخل ہو، لیکن جب دین کے تقاضے اس کے سامنے واضح ہو جائیں تب وہ پچھتائی اختیار کرے، تو پھر یہ نفاق کے درجات ہیں کہ جو آہستہ آہستہ وہ چڑھنا شروع کر دیتا ہے. اس اعتبار سے یہ موضوع ہمارے لیے بڑا حساس ہے، ہمیں اس اعتبار سے آئینے کے طور پر یہ آیات میں وہ دیکھنی. اچھا، ایک نفاق کا تذکرہ بہت کم ملتا ہے قرآن مجید میں، اور جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے وہ ہے شعوری نفاق. یعنی یہ معاملہ یہود کے علماء کا خاص طور پر جو ان کا وتیرہ رہا اس کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا. یہود کے علماء نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور قرآن کی دعوت میں اتنی تاثیر ہے کہ جو بھی جاتا ہے وہ انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اسلام لے آتا ہے، ہماری طرف آتا نہیں. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم ایک چال چلیں، ہم میں سے کچھ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ یہود کے صوبہ جائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئیں، دار اسلام میں داخل ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ ایمان یعنی لانے کی کوئی اندر جو ہے وہ رمق نہ ہو، ہم اسی نیت سے داخل ہوں کہ ہم جو بھی نو مسلم ہیں ان کے ایمان کو متزلزل کر دیں، ان کو گڑبڑ کر دیں. لہٰذا ہم صبح جا کے ایمان لے آتے ہیں اور رات میں جا کے قبول کر دیں گے لال لہم یرجعون، کہ تاکہ یہ جو نو مسلم ہیں وہ یہ کچھ سمجھیں کہ واقعی کچھ اتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور کیا بات ہے، دیر سمتھنگ ان دا وینڈ، کچھ لازمی بات ہے، دال میں کچھ کالا محسوس ہوتا ہے، جب ہی تو اتنے بڑے علماء واپس چلے گئے انکار کر کے. تو لہٰذا یہ تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ ہماری طرف لوٹ آئے، تو یہ وہ چال تھی کہ جو کہ یہود کے علماء کی تھی، اس کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی شعور نفاق کے تذکرے میں فرمایا. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ کہا کہ آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ جو کچھ مسلمانوں پر نازل کیا گیا اسے دن کے اول حصے میں ہم مان لیتے ہیں، وقرو آخرہ، اور آخری حصے میں شام کو جا کے ہم اس کا انکار کر دیں. کیوں؟ لال لہو یرجعون، کہ شاید کہ وہ پھر جائیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات تو تسلیم کرنے کی ہے کہ جو بھی کفار تھے، لہٰذا ان کو قرآن کی تاثیر ہے کہ جو اس کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ یہ واقعتاً قرآن یہ ایسا میگنیٹ ہے کہ جو اس کو سنتا ہے اللہ کے رسول سے تو وہ انہی کا ہو جاتا ہے. بہرحال اس میں احساس ضیاء ہے کہ جو ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے اور اس کی صحیح کرنی ہے کہ قرآن ہمارے سامنے اس وقت بیان ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر عملی اعتبار سے کوئی پیش قدمی کا معاملہ نہ ہوا اللہ کے ان احکامات کے حوالے سے، تو بہرحال یہ ہے کہ یہ یعنی پسپائی کا معاملہ اگر ہو چلا تو یہ بہت بڑی رسوائی بھی ہے اور یعنی گھاٹے کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. تو یہود کا وتیرہ یہ تھا کہ صبح ایمان لے آؤ اللہ کے رسول پر، شام میں انکار کر دینا تاکہ جو بھی یہ نو مسلم ہیں وہ ہماری طرف لوٹ آ جائے. فرمایا کہ ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، اور یہود نے یہ کہا آپس میں کہ تم دیکھو ان کی کسی بات کو نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی ہے. تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان الہدى ھدى اللہ، بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. ان یوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہ اب وہ ہدایت دی جا رہی ہے کسی اور کو، کہ جیسے کہ تمہیں دی گئی تھی پہلے، یعنی تمہیں منصب دیا گیا تھا امت کا، پوری انسانیت کا احکامات تمہیں پہنچانے تھے، لیکن تم نے خلاف ورزی کی، ناشکریہ کی. اب یہ آخری وحی ہے کہ جو بنی اسماعیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت دی جا رہی ہے اور یہ امت کا تاج اور امت محمدیہ کو پہنایا جا رہا ہے. لہذا اب یہ ہدایت ہے کہ چونکہ اب جیسے تمہیں دی گئی تھی اب کسی اور کو دی جا رہی ہے. اور فرمایا او یوحا جوب مندا ربکم، یا وہ اس کو دلیل بنائے تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف. قل ان الفضل بید اللہ، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک جو فضل ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبوت جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، یہ کسب ہی نہیں ہے، یہ تو عطا ہی ہے. فرمایا یوتی ہی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع العلیم، اور اللہ بڑی کشادگی والا ہے، علم والا ہے. یختص برحمتہ ہی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، مختص کر لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب، اب دعوت کا دوسرا نقطہ بیان کیا جا رہا ہے اہل کتاب کے حوالے سے، اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے. پہلا نقطہ کیا تھا دعوت کا؟ کہ مشترکات کو جو ہے وہ بیس بنایا جائے، وہ باتیں کہ جو دونوں فریقین میں مشترک ہیں. اب دعوت کا دوسرا نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے کہ بھائی مخالف میں اگر کوئی خوبی ہے اسے تسلیم کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مخالفت میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ کسی کی خوبی بھی اس کو بھی نظر انداز کر دو. جس طرح سے آج ہمارا وتیرہ، یعنی خاص طور پہ سیاست کے معاملات جو بھی اس وقت چل رہے ہیں، اس میں تو کیفیت یہ ہے کہ کسی کی کوئی اچھی بات بھی جو ہے وہ اس کی نفرت میں ہم اس کو بھی ایکسپٹ کر دیں، اور کسی سے محبت اگر ہو جائے تو اس میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ اس کی حرام پوریاں بھی وہ نکلی جا رہی ہوتی ہیں، گل ڈاؤن کی جا رہی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ دعوت کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر مخالفین میں کوئی اچھی بات ہے اسے تسلیم کیا جانا چاہیے. فرمایا ومن اہل کتاب، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے، من انتا امن ہو بھی انتاری ہوتی ہی لے، کہ اے نبی اگر آپ اس کے پاس کوئی امانت رکھوائیں ڈھیروں مال بھی، یوتی ہی لے، تو وہ آپ کو ڈھیروں مال بھی بغیر کسی خیانت کے واپس کر دے. یعنی اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں اچھے ہیں کہ جو ڈھیروں مال بھی آپ کو جو بھی امانت ان کے پاس وہ واپس کر دیں. لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ اِنْ تَعْمَلْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور نبی ان میں کچھ ایسے بھی ہیں ناہنجار کہ اگر آپ ایک دینار بھی امانت ان کے پاس رکھوائیں تو وہ دینار بھی واپس نہ کریں. اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ ان کے سر پر جب وہ کھڑے رہے. ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اور یہ یہود کی جو یہ روش ہے وہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ ان کا ایک عقیدہ یہ بن چکا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی الزام نہیں، کوئی راہ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اب یہ امی کسے کہتے تھے؟ یہ غیر یہودیوں کو کہتے تھے، اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور امی اصل میں عربی میں کہتے ہیں جاہل کو، جو پڑھا لکھا نہ ہو. لہذا جو بھی غیر یہودی ہے اس کو یہ امی کہتے تھے. لہذا یہ کہتے تھے کہ بھئی غیر یہودیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھلی چھوٹ دے دی، جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کریں، بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں. اور یہ پورا عقیدہ تالمود میں ان کا لکھا ہوا ہے، وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ ادر دین جنٹائل گویم، ہم چنیدہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منتخب، اور جو غیر یہودی ہیں وہ تو جنٹائلز ہیں، گویمز ہیں، جانوروں کی مانند ہیں، بھیڑ بکریوں کی مانند ہیں، چاہے ہم انہیں استعمال کریں چاہے پکڑ کر جو وہ ذبح کر دیں. اور یہی اس وقت فلسطین پر جو اسرائیل کی کارستانی ہے وہ اسی عقیدے کی بنیاد پر ہے. انسانیت سمجھ ہی نہیں رہے، جب چاہیں جس طرح سے چاہیں ظلم اور استحصال کا بازار جہاں چاہیں گرم کر دیں، اور کٹ پتلی کس کو بنایا ہوا؟ امریکہ کو بنایا ہوا. لہٰذا یہ ہے کہ ڈورے وہاں سے ہل رہی ہیں جہاں چاہتے ہیں امریکہ کو استعمال کر کے، اور اکنامک سسٹم کے ذریعے سے پوری اکانومی جو سسٹم ہے اس کو شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. اور اقبال یہ انگلینڈ گئے تھے اور وہاں یہ کیفیت دیکھ کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ فرنگ کی رگ جہاں پنجا یہود میں. لہٰذا آپ بھی دیکھ لیں کس طرح سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا جو یوٹیوب چینل ہے کس وجہ سے اس پر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی. الحمدللہ جو بھی چاہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے الفاظ میں یہ احتجاج ہے کہ جو یہ ریکارڈ کرا رہے ہیں، لیکن وجہ کیا بیان کی گئی؟ جو کتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے رہا ہے، یعنی تھری ملین کم و بیش وہ سبسکرائبرز ہیں کہ کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے بندے جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی حدیث کو سن رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ وجہ ہے بنیاد کیا بنائے گی کہ ہیٹ اسپیچ, یعنی یہ ہے کہ وہ نفرت پھیلانے والی چیزیں کہ جو کہ پھیلائی جا رہی ہیں. اور یہ ہے کہ وہ فلاں کوئی شخص ہے اور اس نے سینیگوگ میں جا کے گردمال جو ہے وہ بنا لیا تھا اور پتہ چلا کہ وہ ڈاکٹر اسحاق کی جو ہے وہ خطبات ہیں کہ جو کہ سنتا تھا. یعنی اب یہ وہ بنیادیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہنے والوں نے خوب کہا کہ بھائی پب جی جو بھی گیم ہے اس کو دیکھ کر اگر کوئی جو ہے وہ قتل کرنا شروع کر دے, لہٰذا یہ ہے کہ پورا پب جی کو جو ہے وہ رول کیا جائے, ختم کیا جائے, اس کو فیکٹری کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑا جائے. کیا کرتے ہوئے یہ کام نہیں کرتے, وہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن یہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے یہ دشمنی ہے کہ جو کہ اغیار کی اور خاص طور پر یہود کی یہ مسلسل چل رہی, پھر بھی ہماری آنکھیں نہیں کھل رہی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً یہ اس امت مسلمہ کو یہ یکجہتی اور اتحاد جو نصیب فرمائے. یعنی میں عرض کروں کہ یہ ڈاکٹر اسرار کی بات نہیں ہے فقط, یہ تو معاملہ بہت آگے اس وقت جانا ہے. یہ تو پورا ان کا پلان جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے حوالے سے ہے اور اس میں وہ کوئی ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے. یہ تو ابتدا ہے کہ جو کہ ابھی چیزیں ہیں کہ جو کہ سامنے آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عقل نصیب فرمائے. اصل بات یہ ہے کہ یہ 57-58 ممالک جو ہے وہ کس کھیت کی مولی, یہ او آئی سی کے جیسے ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ او آئی سی نہیں بلکہ او آئی سی ہے. یعنی یہ ہے کہ جو اتحاد ہے مسلم امہ کا, لیکن یہ ہے کہ وہ ضرورت نہیں ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ کال دے سکے کہ تم فلسطین پر یہ بدماشی جو ہے وہ ختم کرو ورنہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں, تیل جو ہے وہ سپلائی بند کر دیں. بھارت کو جو ہے وہ کوئی یعنی اس کی بدماشی پر جو ہے وہ کوئی کال نہیں دے سکتے. اتنی جو ہے یہ پسماندگی ہے اور تساہل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو واقعتا اس پسپائی سے جو ہے وہ نکلنے کی توفیق دے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام, یہ قرآن حکیم ہمارے ان دشمنوں کے حوالے سے آنکھیں کھولتا ہے. ہم اس کے تو قریب ہونا, اس کو تو ہم مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. انہوں نے کہا کہ بھائی لیس علینا فی الامیین سبیل, جو بھی غیر یہودی ان کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں. ان کے عقیدے میں کہ یہودی کو سود نہیں دے سکتا, نہ سودی کاروبار کر سکتا ہے. ہاں ایک یہودی غیر یہودی کے ساتھ سودی کاروبار کر کے اس کا استحصال کر سکتا ہے, کیونکہ اس پر تو ہماری کوئی پکڑ ہی نہیں ہے, کوئی الزام ہی نہیں. یہ سارے عقائد ان کے لکھے ہوئے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, حالانکہ وہ جانتے ہیں. بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اور کیوں نہیں جو کوئی اپنا اقرار پورا کرے, اپنے وعدے کو وفا کرے اور یہ ہے کہ تقویٰ کی روی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے متقین کو پسند کرتا ہے, دوست رکھتا ہے. ان الذین یشترون بعهد اللہ وایمانهم ثمنا قلیلا, بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں سے حاصل کرتے ہیں چند دنیاوی ٹکے اور تھوڑی سی قیمت, اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ. اب یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ جو فتویٰ فروشی کرتے ہیں, کتمان حق کرتے ہیں, اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اور اس کی نافرمانی میں آگے بڑھتے ہیں, 5 سزائیں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے اعلان کر رہے ہیں. نمبر 1, اولئک لا خلاق لهم فی الاخرہ. پہلی سزا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. نمبر 2, ولا یکلمہم اللہ, اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا. نمبر 3, ولا ینظر الیہم یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے. اور نمبر 4, ولا یزکیہم, اللہ ان کا تزکیہ بھی نہیں فرمائے. اور نمبر 5, ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے, اپنے ہر عذاب کی ہر کیفیت سے ہمیں محفوظ فرمائے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا, اور بے شک ان میں ایک فریق ایسا بھی ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ, کہ وہ کتاب کے پڑھتے وقت اپنی زبانیں ملوڑتے ہیں. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, کہ تاکہ مسلمانوں تم سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے, کوئی اللہ کا حکم ہے. زبانوں کو مڑوڑ کر اللہ کے الفاظ کو کہاں سے کہاں معنی پہنچا دیتے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تو کتاب اللہ میں سے ہے. بنا ہوا من الکتاب, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. ویقولون ہوا من عند اللہ, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ کا حکم ہے. وما ہوا من عند اللہ, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. ویقولون واللہ الکذب, اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وہم یعلمون, اور وہ جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں, حالانکہ وہ جانتے ہیں. ما کان لبشر, اور کسی شخص کے لیے، کسی آدمی کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ لائق نہیں ہے، شایان شان نہیں کہ یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت کے درجے پر فائز کرے، ثم یقول للناس، اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. لہٰذا یہ رد ہے عیسائیت کا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو عیسائیوں نے عقیدہ کھڑا تھا کہ اللہ کے وہ بیٹے ہیں اور اللہ ہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. لہٰذا اللہ فرما رہے کہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کسی کو نبوت کے درجے پر سرفراز کرے اور وہ لوگوں کے سامنے یہ اعلان کرے کہ تم میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن کونوا ربانیین، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب ہو کہ جو کہ سکھانے والے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم خود بھی اس کے پڑھنے پڑھانے والے ہو. ولا یامرکم، اور نہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے گا کہ ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو جو ہے وہ خدا بنا لو، اس کو جو ہے وہ رب ٹھہرا لو. ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم فرما بردار ہو چکے اور یہ کہ مسلمان ہو چکے. فرمایا کہ وہی اخذ اللہ میثاق النبیین، اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام سے جو ایک خصوصی عہد ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لیا اس کی طرف اشارہ ہے. اور یاد کرو کہ جب اللہ نے عہد لیا تمام انبیاء سے علیہ السلام، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ اے میرے انبیاء، جب جو کچھ بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے عطا کروں، تم جاءکم رسول، اور پھر تمہارے پاس کوئی اگلا رسول تمہاری زندگی میں آ جائے، مصدق لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتا ہوا کہ جو تمہارے پاس پہلے سے ہے، لتؤمنن بھی، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں لازمن ان پر ایمان لانا ہے، تم لازمن ان پر ایمان لاؤ. ولتنصرن، اور تم لازمن ان کی مدد کرو. قال اقررتم، تو اللہ نے فرمایا انبیاء سے کہ کیا تم اس بات پر اقرار کرتے ہو، مانتے ہو؟ واخذتم على ذلك مصری، اور تم نے اس میرے عہد کو قبول کیا؟ قالوا اقررنا، تو تمام انبیاء نے فرمایا کہ ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا کہ بس تم اس بات پر گواہ رہو. وانا معكم من الشاهدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یعنی اب یہ انبیاء کے ماننے والوں کو یہ بات ہے کہ جو اصل میں منتقل کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے تو انبیاء سے یہ عہد لیا تھا، لہذا تم انبیاء کے ماننے والے ہو، اور یہ ہے کہ اب یہ آخری رسول تمہارے درمیان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ چکے ہیں، لہذا اب تمہیں ان پر جب ایمان لانا ہے. فمن تولى بعد ذلك، اور پھر جو اس کے بعد پھر جائے اس دعوے سے اور اس وعدے سے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی ہے کہ جو کہ نافرمان ہے. فرمایا أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، تو کیا وہ اللہ کے نظام اور اس کے دین کے سوا کچھ اور نظام اطاعت وہ ڈھونڈتے ہیں، چاہتے ہیں؟ بَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے حالانکہ اسی کا فرما بردار ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، تَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی سب ہی مطیع ہیں کس کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. حالانکہ آپ نوٹ کریں کہ ہمارا جو بھی یہ وجود ہے، یعنی جس پہ مجھے اور آپ کو اپنا ایک اختیار محسوس ہوتا ہے، لہٰذا یہ بھی 99% وہ اللہ کے حکم کے حساب ہے. کیا یہ بال جو سفید ہوتے ہیں بڑھاپے میں، کیا ہماری مرضی سے ہوتے ہیں؟ وہ یہ کہتا رہا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، لیکن بڑھاپا تو اسے آئے گا لازمی، لہٰذا یہ کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. اسی طرح یہ ناخون کیا ہماری مرضی سے بڑھتے گڑھتے ہیں؟ لہٰذا نہیں، بلکہ یہ اختیار ہمارے اس 5-6 فٹ کے جسم پر بھی 99.99% وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، خوشی سے ناخوشی سے، وہ اسی کی مطیع ہے، اسی کی اطاعت کرنے والی. وہ الیہ یرجعون، اور اسی کی طرف وہ سب لوٹائے جائیں. قل آمنا باللہ، اے نبی آپ فرمائیے کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر. وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، فرمایا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو بھی کچھ ہم پر نازل کیا گیا. وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر. وما اوتی موسی و عیسی، اور جو موسی اور عیسی علیہ السلام کو دیا گیا، والنبیون من ربہم، اور جو بھی ان کے رب کی طرف سے انبیاء کو عطا فرمایا گیا سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی ایک رسول میں بھی ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. یہ تفریق بین الرسل جب وہ حرام ہے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے جب وہ فرما بردار. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 85 ہے، کیٹاگوریکل انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دو چار کی طرح، کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جو کوئی بھی اسلام کے سوا کوئی اور دین کوئی اور نظام لے کر آئے گا تو ہرگز اس سے وہ نظام قبول نہیں کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا میرے اور آپ کے لیے. ان دین عند اللہ الاسلام، اور یہ آیت نمبر 19 کے ذیل میں ہم پڑھ کر آئے کہ یہ دین جو ہے وہ سن چند مراسم عبودیت تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہ دین نام ہے عقائد کا، عبادات کا، رسومات کا، پولیٹیکل سسٹم، سوشل سسٹم اور اکنامک سسٹم. یہ چھ چیزیں مل کر وہ دین بنتا ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چھ گوشوں میں بڑی قیمتی ہدایات دیتا. اب یہ ہے کہ کوئی اپنے طور پر کوئی نظام وہ وجود میں لا کر اور اس کی تنفیذ کرنا چاہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں. واحد یہ دین اسلام ہے کہ جو کہ عادلانہ نظام ہے، جبکہ اس وقت پوری دنیا پہ کون سا نظام چھایا ہوا؟ کیا دین اسلام غالب ہے؟ نہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اس پر سیکولرزم کا جو وہ غلبہ، اور یہ سیکولرزم یہ بدترین میوٹنی ہے، بغاوت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، انسانیت کی طرف سے، کہ حاکم جو ہے وہ اللہ کو نہ مانا جائے، مالک اللہ کو نہ مانا جائے، خالق اللہ کو نہ مانا جائے، بلکہ وہ حاکم مانا جائے عوام کی اکثریت. پہلے بادشاہت کا تصور تھا، وہ گند ایک شخصیت کے اوپر تھا، بادشاہ بن کر مطلق العنان بن کے جو چاہے فیصلے کرتا تھا. اب یہ گند جو ہے وہ تقسیم ہو گیا چند افراد پر، اور یہ پاپولر سوورینٹی کا ایک تصور ہے کہ جو کہ دنیا نے سامنے وہ لے کر آئے، مغرب جو ہے وہ لے کر آیا، اور اسی کے سر جھند رہے ہیں کہ جو کہ ہم بھی جھند رہے ہیں، یعنی ماتر پدر آزاد و جمہوریت کے نعرے کہ جو کہ ہم نے بھی لگائے. اور یہ کیا ہے؟ عوام کی حاکمیت، پاپولر سوورینٹی، پارلیمنٹ کی اکثریت جو فیصلہ کرے گی وہ مانا جائے گا، وہ حتمی ہوگا. اللہ کا حکم جو ہے وہ بالکل سائڈ لائن ہوگا. یہ تو مملکت خداداد پاکستان میں وہ قرارداد مقاصد جب وہ پاس ہو گئی، اور یہ پاکستان مملکت خداداد اس نے اقرار باللسان کے درجے پر یہ کلمہ ہے کہ جو کہ پڑھ لیا قرارداد مقاصد میں، گولڈن ورڈ میں یہ بات لکھی ہوئی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سنت، کوئی قانون سازی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. لہٰذا یہ پرنسپل کلاز میں، یہ قرارداد مقاصد میں یہ شک ہے کہ جو کہ لکھی ہوئی، لیکن منافقانہ طرز عمل یہ ہے کہ اس کلاز کو تمام شکایات پر حاوی کیا جانا تھا جو کہ نہیں کیا گیا. جیسے دوسری شکایات ہے ویسے یہ بھی شک ہے، کوئی دوسری شک اس شک کو نلیفائی کر دیتی. لہٰذا بالکل یہ کھلونا ہے کہ جو کہ ہے کہ جو کہ چل رہا ہے، دھندا چل رہا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. تو بہرحال یہ ہے کہ عملی لحاظ سے کوئی پیش رفت کا معاملہ نہیں، یہ سیکولرزم ہے کہ جو کہ جمہوریت یہ سارا کچھ ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ بس اللہ کو تم رکھو عبادات تک محدود، تم ایک خدا کو مانو، ہزار خدا کو مانو، کسی خدا کو نہ مانو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، تم عبادات جا کے سینیگاگ میں کرو، چرچ میں کرو، مساجد میں کرو، مندر میں جا کے عبادات کرو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، خوشی کے موقع پر تم جو کچھ کرنا ہے کرو، غمی کے موقع پر کوئی ہندو ہے کہ جو کہ مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین کرانا چاہے کوئی مسئلہ نہیں، فریڈم، آزادی. لیکن یہ پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم جو اجتماعی نظام ہے اس میں اللہ کی نہیں چلے گی، اس میں کس کی چلے گی؟ پاپولر سوورینٹی، عوام کی حاکمیت. یہ ہے وہ میوٹنی، وہ بغاوت جو کہ انسانیت کی. اور انگریز کے دور میں کہ جب وہ حکمران تھا ہمارے اوپر مسلط تھا، تو اس نے کچھ آزادیاں دی ہوئی تھیں کہ بھئی تم نمازیں پڑھ سکتے ہو، مساجد میں کر سکتے ہو، جو بھی کچھ کرنا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ بعض نے یہ کہا دینی طبقات میں سے کہ بھئی یہ ان کے خلاف ہم پھر جہاد کیوں کریں گے، تو ہمیں نمازیں پڑھنے کا تو حکم دے رہے. تو اقبال نے بکتی کسی تھی کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، یہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو اسلام صرف یہ نماز روزہ حج زکات کا تو نام نہیں ہے نا، یہ تو چھ چیزوں پر محیط یہ پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ان چھ گوشوں میں اللہ کو بڑا مانا جائے. لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی اور نظام تم لے کر آؤ گے ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے. اور فرمایا وہو فی الآخرت من الخاسرین، اور وہ تو پھر آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یہدی اللہ قوما، اور اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا، کیسے ہدایت دے گا؟ کفروا بعد ایمانہم، کہ جو کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد. کیا مطلب کافر ہو گئے اپنے ایمان لانے کے بعد؟ یہ تو طرز عمل آج ہمارا ہے کہ ہم نے مانا اللہ کو لیکن عمل کے اعتبار سے ایک نہیں مان کے دے. یہ ہے ایمان کے بعد کفر کرنا، کفر عملی. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور دواہی دے چکے کہ یہ رسول جو ہے وہ حق پر ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس کھلی معجزات نشانیاں وہ آ گئیں. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت دے دیتا. وعید کیا ایسے لوگوں کے لیے؟ اولئک جزاؤہم، اور ایسے لوگوں کا جو بدلہ ہے، جو سزا ہے، ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی جب وہ لعنت ہے. کیوں؟ کیونکہ آج لانا نظام جب وہ آج ہمارے پاس موجود، قرآن کے ہم ماننے والے، اس خزانے پر ہم جو ہے وہ مسلط اور خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے، لیکن یہ ہے کہ نہ ہم خود سیکھ رہے ہیں نہ دوسروں کو سیکھنے دے رہے. لہٰذا یہ ذلت، یہ محتاجی، یہ رحمت سے دوری آج وہ کس کے اوپر ہے؟ یہ مسلمانوں کے اوپر. اللہ تعالی ہمیں واقعتا رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر پھر اللہ، فرشتے اور پوری انسانیت کی جو وہ لعنت، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں، رحمت سے دوری میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب تخفیف اس میں نہ ہوگی، ہلکا نہ کیا جائے گا. بلا ہم یذرون، اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا، ہاں ایکسیپشن یہ ہے کہ مگر جنہوں نے، جن لوگوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی. اور یہ بھی توبہ جو ہے وہ صرف انفرادی نہیں، بلکہ اب اجتماعی توبہ ہے کہ جو کہ درکار، یعنی جو اجتماعی لحاظ سے جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، اجتماعی گوشوں میں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی کبریائی کا نفاذ، یہ کر کے ہمیں دکھانا ہوگا. الا ماشاء اللہ، تو یہ پھر یہ بخشش کے ہیں معاملات اللہ کی طرف سے. فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، تو بے شک پھر اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا. لیکن اس کے برعکس، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور وہ اپنے کفر میں نافرمانی میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتهم، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ مرے اس حال میں کہ جبکہ وہ کافر تھے. فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی اگر وہ فدیے میں دینا چاہیں. ولا وفتدا بھی، اگرچہ وہ روز قیامت اسے فدیے کے طور پر دینا چاہے کہ بھئی یہ زمین بھر سونا ہم سے لے لو اور یہ جہنم کی ہولناکی سے ہمیں بچا لو، ہرگز قبول نہیں کیا جائے. اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی جو ہے وہ مددگار نہ ہو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بڑی پیاری بات ہے کہ جو کہ آ رہی ہے. فرمایا کہ تم نیکی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے، تم نیکی کی چوٹی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں جو تمہیں محبوب ہے. لہٰذا صحابہ کرام تو عمل کی نیت سے قرآن مجید کو پڑھتے تھے. لہٰذا جب یہ آیت آئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جل قدر صحابی، لہٰذا انہوں نے پھر اپنے مال و دولت میں یہ چیز انالائز کی کہ وہ کیا شے ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ معبود، تاکہ میں وہ اللہ کے راستے میں ہوں. لہٰذا انہوں نے اپنا جو بیرہا کا باغ تھا وہ اللہ کے رسول کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دے دیا کہ میں اللہ کے راستے میں اسے دیتا ہوں، یہ میری محبوب ترین شے ہے. مطلب یعنی اتنا وہ آئیڈیل باغ کا بیرہا کا حضرت ابو طلحہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس میں چشمہ بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس سے مستفید ہوتے تھے، اور کئی کھجوروں کے درخت تھے اس میں، باغ تھے. تو بہرحال یہ ہے کہ بخاری کی روایت میں وہ اللہ کے رسول کو اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنا وہ باغ دے دیا. مما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی شے، فإن اللہ بھی علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال والی بات، یعنی کوئی ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، اخلاص ہے کہ جو اللہ کو چاہیے. کلو کام کانا ہل بنی اسرائیل، تمام ہی کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. الا ما حرم اسرائیل ولا نفسی، مگر وہ کہ جو حضرت اسرائیل، یہ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ ہم نے سمجھا تھا یعقوب علیہ السلام کا، اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ، لقب یعقوب علیہ السلام کا، مگر یہ کہ جو یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے آپ پر وہ ترک کر لی تھی وہ شرک۔ اب یہ کیا ہے معاملہ پیچھے پس منظر میں، کہ یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت جو ہے وہ اس کی طرف رغبت نہیں تھی، لہٰذا وہ کھاتے نہیں تھے، اس کو ترک کر دیا تھا، حرام نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ بھئی یہ تو اونٹ کا گوشت حرام تھا شریعت میں اللہ کی طرف سے، اور یہ مسلمان ہے کہ جو کہ اونٹ کا گوشت جو ہے وہ کھا رہا ہے، لہٰذا یہ اعتراض کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تمام ہی کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، مگر یہ کہ جو یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر اس کو ترک کر لیا تھا بے رغبتی کی وجہ سے، من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے قبل کہ تورات جو وہ اترے، بنی اسرائیل کہتے تھے بھائی تورات میں لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا گوشت وہ حرام ہے اور مسلمانوں نے اس کو حلال کر لیا۔ اب اللہ فرما رہے ہیں قل، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، فاتوا بالتوراۃ، لے کر آؤ تورات، فتلوہا، اور تلاوت کرو اس کی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے و وعدے میں سچے ہو، کہاں لکھا ہے کہ اونٹ کا گوشت اللہ نے حرام کیا؟ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، پھر جو کوئی اللہ پر اس کے بعد جھوٹ باندھے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ہے کہ جو کہ ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، اے نبی آپ فرمائیے کہ اللہ نے سچ فرمایا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اور آپ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو کہ جو حنیفہ بالکل یکسو تھے اللہ کے احکامات کے ماننے میں، وما کان من المشرکین، اور دوبارہ سے سند آئے کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، اور بے شک سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو انسانیت کے لیے مختص کیا گیا اللہ کے بندوں کے لیے، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ کہ جو کہ مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ، مبارکن، جو بڑی بابرکت وہ جگہ ہے، بڑا بابرکت وہ گھر ہے، وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور سارے جہان والوں کے لیے وہ ہدایت کا سامان ہے۔ لہٰذا یہ کہ جو بات کہی گئی کہ سب سے اول جو گھر عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے، کہ جس کی تعمیر اولاً آدم علیہ السلام نے فرمائی اور پھر دوبارہ سے بنیادوں کو رفع کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، سب سے پہلا گھر وہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ مبارکن، جو بڑی بابرکت جگہ ہے، مادی نعمتیں بھی اللہ نے بے شمار رکھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی اللہ نے رکھ دی، ایک نماز کا اجر ایک لاکھ نمازوں کے برابر، جو وہاں جاتا ہے زندگیوں میں انقلاب اس کے برپا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ہدل للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے وہ ہدایت ہے، فیہ آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں بھی ہیں، مثلا مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو ادھر حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو آگے کے الفاظ ہیں، یہ فرضیت حج کے حوالے سے یہ آیت ہے کہ جو کہ آ رہی ہے، فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا وہ لازم ہے، وہ فرض ہے، کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو اس کی طرف جانے کی قدرت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، اور استطاعت کو واضح فرمایا بخاری نے احادیث کے ذریعے سے کہ وہ زاد راہ اس کے پاس ہو اتنا کہ وہ سفر میں بھی وہ زاد راہ وہ ساتھ لے کے گیا ہو، اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی وہ اتنا چھوڑ کر وہ گیا ہو کہ بعد میں کہیں وہ کچھ لے کے نہ پھرے، اتنا پیچھے بھی وہ دے کے گیا۔ اسی طرح سے یعنی امن اور امن و امان کا بھی معاملہ ہو، یہ بھی استطاعت میں آتا ہے، کوئی جنگ کے معاملات نہ ہو، کوئی رکاوٹ کسی کی طرف سے نہ ہو حکمران کے حوالے سے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے محرم کی شرط ہے کہ جو کہ لگا دی گئی، لہٰذا جو بھی استطاعت رکھے اس کے لیے حج ہے کہ جو اللہ نے فرض کیا۔ اور اس موقع پر جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، ایک صحابی آیا کہ کیا اللہ کے رسول ہر سال فرض ہے حج اللہ کے ماننے والوں پر؟ اللہ کے رسول خاموش رہے، تین دفعہ جب اس نے پوچھا تو تیسری دفعہ پھر اللہ کے رسول نے ناراضگی سے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو وہ ہر سال فرض ہو جاتا، تم کیوں ایسے سوالات کرتے ہو کہ جس میں اللہ نے خاموشی اختیار کی اور اپنے اوپر تم وہ لازمہ کرا دیتے ہو؟ لہٰذا جو ریلیکسیشن اللہ کی طرف سے اس کو تم استعمال کرو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ زندگی میں وہ بھی کس پر حج فرض کرا دیا کہ جو صاحب استطاعت، اب اس میں بھی بڑے مسئلے ہوتے ہیں، بھائی حج کیوں نہیں کر کے آ رہے؟ تم تو صاحب استطاعت ہو، سارا ساز و سامان تمہارے پاس ہے، مال و دولت تمہارے پاس ہے. لہٰذا بڑی عجیب منطق ہیں لوگوں کی. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں اس لیے حج نہیں کر رہا کیونکہ مجھے والدین کو سب سے پہلے حج کرانا. حالانکہ والدین کو حج کرانا بڑی سعادت کی بات ہے، یقیناً اللہ وسائل دے تو ضرور کرائے، لیکن بھائی تم پر حج فرض ہو گیا، اب تم ڈیلے کر رہے ہو صرف اس وجہ سے کہ والدین کو میں پہلے حج کراؤں گا یا ساتھ لے کے جاؤں گا، تو اس کی کوئی منطق نہیں ہے. موت کا کوئی پتہ نہیں، وہ تو فرض تم پر معلق ہو گیا، تمہیں فوراً کرنا وسائل اگر تمہارے پاس آتے. اچھا جی، کہا جاتا ہے کہ نہیں میں بیگم صاحبہ کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، ان کے لیے بھی پیسے جمع کر رہا ہوں، لہٰذا وہ پیسے جمع ہوں گے تو پھر ہم دونوں حج کریں گے. بھائی تم پر فرض ہو گیا. پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تو بڑا گنہگار ہوں، لہٰذا میں کیسے کس منہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں روزہ رسول پر جاؤں گا یہ گناہوں کو لے کر، تو پہلے میں پاک صاف ہو جاؤں پھر میں حج کر چلوں گا. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں تو جات کے ہی اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان بندہ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اب تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ میں جب تک پاک صاف نہیں ہو جاتا تو پھر کون سا ایسا لمحہ کوئی ہوگا کہ جس میں کوئی انسان کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میں بالکل پاک صاف ہو گیا. یہ گناہ تو ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. وہاں تو اتنی عظیم وہ یعنی جگہ ہیں کہ جہاں جا کے انسان کی زندگی اور کایا پلٹ جاتے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ عجیب قسم کی منطقیں ہیں کہ جو معاشرے میں پائے جاتے. لہٰذا جس پر حج فرض ہو گیا صاحب استطاعت، وہ پہلے فوراً جب وہ حج کرے اس میں ڈیلے مت کرے. فرمایا کہ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، اور یہ شروع ہم پہلے سمجھ کر آئے کہ جب اللہ اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ان کو کوئی حکم دے اور بعد میں کفر کا لفظ آئے، تو اس کفر سے مراد وہ یہود و نصارہ مراد نہیں، وہ قریش مکہ مراد نہیں، بلکہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی تو اس نے کفر عملی کیا. اس جس نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، لہٰذا اس نے کفر کیا، اللہ کا انکار کر دیا، چاہے وہ زبانی کلام میں مسلمان رہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ جہان والوں میں بالکل بے نیاز. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے نبی آپ فرمائیے کہ اے اہل کتاب، لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس پر گواہ ہے باخبر کہ جو تم کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب، رکو انشاءاللہ مکمل کر لیں گے پھر وقفہ کر لیں گے. فرمایا کہ نبی آپ فرمائیے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن، تم کیوں اللہ کے راستے سے اس کو روکتے ہو کہ جو اللہ پر ایمان لائے؟ صرف اس وجہ سے تم دشمنی کرتے ہو کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں؟ تب وہ نہ ای وجہ، اور تم اس میں کجی ہے کہ جو کہ ڈھونڈتے ہو، دین میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہو، وان تم شہدا، اور تم خود اس بات پر گواہ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں کہ جو کہ تم عمل کرتے ہو. اب اہل ایمان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں، وہ تو تمہارا نصاب تک بدلنا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، دیکھو اگر تم کہاں مانو گے ان لوگوں کے ایک گروہ کا کہ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی تم اہل کتاب کی پیروی کرو گے، ان کے احکامات پہ چلو گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تو تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں حالت کفر میں جب وہ پھیر دیں. ان کی چاہت تو یہ ہے، وہ تو تمہارے نصاب سے بھی چاہتے ہیں کہ تم ہاتھ دو بیٹھو، وہ نصاب کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے، اللہ کے رسول نے تمہیں دیا. رات آج دیکھیں کہ ہماری جو بھی تعلیمی نظام ہے اس میں کون سا نصاب چل رہا ہے، لارڈ نکالے کا نصاب، وہ انگریز جو کہ چھوڑ کے گیا. جدید جو بھی سائنس ہے، ٹیکنالوجی جو ہم یونیورسٹیز میں اور کالجز میں حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علامان الحفیظ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کبھی آنکھیں کھول کر اپنے بچوں کے ذرا سلیبس دیکھیں. انشاءاللہ تفصیل کبھی پھر آئندہ میں عرض کروں گا کہ کیسی کیسی خرافات ہیں کہ جو کہ ہمارے نصاب میں ان اغیار نے جو کہ وہ داخل کر دی. یہ تو ہمارے نصاب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ایمان سے میں پھیرنا چاہتا ہوں. وقعی بتقرون، اور تم کیسے کفر کرتے ہو؟ وانتم تتلا علیکم آیات اللہ، کہ جبکہ تم پر اللہ کی آیات ہیں کہ جو کہ پڑھی جاتی ہیں، وفیکم رسولو، اور تمہارے درمیان اس کے رسول ہیں کہ جو کہ موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ واحد رسول ہیں کہ جن کی ہر سنت، جن کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ چمٹ جائے، اللہ سے چمٹنے سے مراد کیا ہے یہ اگلی رکوع میں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. فرمایا کہ جو کوئی اللہ کو چمٹ جائے یعنی اللہ کی رستے سے چمٹ جائے فقط ہدی الی صراط مستقیم, تو اس کی ہدایت تو ہو گئی سیدھے راستے کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہاں وقفہ کر رہے ہیں اور 8 رکعت میں حافظ صاحب سے اس سماعت یعنی اس مقام کی سماعت فرمائیں گے.